بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی مختلف روز ناموں کی کچھ اہم سرخیوں اور مقالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جن کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے روزنامہ اطلاعات سے انتخاب کی گئی کچھ اہم سرخیوں کو۔ ایران اور روس کے تعلقات دونوں ملکوں کے فائدے میں، صدر روحانی۔ بری فوج نے دو نئے میزائلوں کا تجربہ کیا۔ یوکرین نے روس کو جنگ کی دھمکی دی۔ اخبار اطلاعات نے اپنی سرخی غزہ کی حمایت میں پورے یورپ میں مظاہرے کے ذیل میں لکھا ہے۔ 12 یورپی ملکوں میں فلسطین کے حامیوں اور سماجی کارکنوں نے مظاہرے کر کے غزہ کے شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے محاصرے کے خلاف مسلسل 8ویں سال منعقد ہوئے۔ یہ مظاہرے جرمنی، فرانس، اٹلی اور ڈنمارک سمیت 12 یورپی ملکوں کے 30 شہروں میں ایک ساتھ منعقد ہوئے، جس کے دوران مظاہرین نے صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور غزہ کے محاصرے کو ختم کیے جانے کا پرزور مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ وہ اس لیے مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ یورپ کے لوگ اس خطرے کو محسوس کریں اور یہ جان لیں کہ غزہ پٹی کے لوگوں کا غم و اندوہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ غزہ پٹی صہیونی حکومت کی جانب سے محاصرے کی وجہ سے ایک بڑی جیل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ہماری سفارتکاری اور عالمی تعلقات، یہ عنوان ہے روزنامہ اطلاعات میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ تو پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
معروف ہندوستانی نژاد امریکی صحافی نے کچھ دنوں قبل اپنے ایک مقالے میں بہت سے اہم نکات کی جانب اشارہ کیا تھا جو یقیناً عالمی حالات پر اہم اثرات کے حامل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والے مختلف واقعات پر مختلف ملکوں کے موقف سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی سطح پر عالمی قوانین اور روایات پر قومی مفادات اور سیکیورٹی کو ترجیح دینے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اس خیال کی تصدیق کے لیے یوکرین کے سلسلے میں ہندوستان اور چین کے موقف کی مثال دی تھی اور کہا تھا کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اچھے معاشی تعلقات اس بات کا سبب نہیں بنے کہ ہندوستان اپنے ان مفادات کو نظر انداز کرے جن میں روس کا اہم مقام ہے۔ اسی لیے اس نے واشنگٹن کی نہ تو حمایت کی اور نہ ہی یوکرین کے معاملے میں روس پر اعتراض کیا۔ چین نے بھی امن پسندی کے مظاہرے اور روس کے ساتھ کچھ معاملات پر اختلافات کے باوجود کریمیا پر ماسکو کے قبضے کو اہمیت نہیں دی۔ فرید زکریہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کی دسیوں مثالیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مختلف ممالک قومی مفادات اور سیکیورٹی کو عالمی قوانین اور روایات پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اس مقدمے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسیوں پر غور کریں، ہمیں مشرق وسطی کے بالکل وسط میں ہیں اور ہماری اپنی خاص سیاسی و مذہبی و ثقافتی صورتحال ہے، اس لیے ہمیں بھی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں بنانی چاہیے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ملکوں کی پوزیشن میں پائیدار تبدیلی کے مواقع کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان حالات کے تحت اپنی خارجہ پالیسیوں کو صحیح سمت میں آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ملک کے اعلیٰ اہداف تک رسائی ہو سکے۔
پروگرام کا اگلا حصہ مشتمل ہے ہندوستانی اخبارات پہ، لیکن پہلے لیں گے ایک بریک۔ تازہ ترین ہندوستانی اخبارات کے جائزے کے ساتھ دہلی اسٹوڈیو چلیں گے، جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ریشما۔ ریشما، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ریشما فاروقی۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے جسٹس لوڑھا کے سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس مقرر ہونے کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو سرخی دی ہے، جسٹس آر ایم لوڑھا بنے ہندوستان کے 41ویں چیف جسٹس۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح سے ہیں، ملک چلانا مودی کے بس کی بات نہیں، پرینکا انٹرسیپٹر میزائل کا کامیاب تجربہ، ہندوستان کے دفاعی شعبے نے ایک نیا سنگ میل قائم کیا۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنے دائرے میں ہر قیمت پر اقتدار کے حصول کی کوشش کے عنوان سے لکھا ہے کہ الیکشن کا نصف دور تقریباً ختم ہو چکا ہے، آنے والے انتخابی مراحل میں تمام سیاسی پارٹیوں کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ووٹروں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اپنائیں۔ اب تک جو الیکشن ہوئے ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے اقتدار میں پہنچنے کا جو خواب دیکھا وہ فی الحال پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آگے لکھتا ہے اخبار کہ اب یہ سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں باہمی منافرت کو ہوا دی جائے گی۔ یہ بھی سوال پیدا ہونے لگا کہ اگر مودی برسر اقتدار آ گئے تو کیا ہندوستان کی کثرت میں وحدت کے نظریے کو ختم کر کے ملک کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ الیکشن تو ہوتے رہیں گے، مختلف نظریات کی پارٹیاں اقتدار میں آتی جاتی رہیں گی، لیکن ملک کی ترقی اس وقت ممکن ہے جب یہاں کے رہنے والے ہر مذہب اور ہر طبقے کے افراد کو برابر کا موقع ملے اور وہ ملک کی ترقی کے لیے جدوجہد کرے۔ لوگوں کے درمیان باہم اتفاق پیدا کر کے چند ووٹ حاصل ضرور کیے جا سکتے ہیں اور وقتی طور پر اقتدار تک پہنچا جا سکتا ہے، لیکن ملک کی ترقی اور کامیابی اس وقت ممکن ہے جب ملک کے تمام طبقوں کے لوگ اس کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ناظرین، آئیے اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اہم سرخیوں پر۔ برسر اقتدار آنے پر تلنگانہ کے لیے 40,000 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے، کانگریس صدر سونیا گاندھی کی عوام کو لبھانے کی کوشش، برے پھنسے بابا رام دیو پر 16 مئی تک کے لیے پابندی، اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے جنوبی کوریا کے وزیر اعظم کا استعفی، غرقاب جہاز میں سوار لوگوں کو بچانے میں بری طرح ناکام رہنے کا اعتراف۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنے دائرے میں خشک سالی کا اندیشہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ 16 مئی کو انتخابی نتائج آنے کے بعد خواہ کوئی پارٹی اقتدار میں آئے، اس کے سامنے روز اول سے ہی دو سنگین مسائل کھڑے رہیں گے۔ اس میں سے ایک مسئلہ مہنگائی کا ہے، افراط زر 3 ماہ سے سب سے اونچی سطح تک پہنچ چکا ہے، مہنگائی کی شرح 8.3% سے بڑھ کر 8.31% ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی لگ بھگ تمام معتبر ایجنسیوں نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ اس سال کے وسط میں بحر الکاہل میں النینو کا واقعہ ہوگا۔ تازہ اعلان اقوام متحدہ کی تنظیم موسم کا ہے جس نے کہا کہ بحر الکاہل کی سطح کے نیچے پانی کا درجہ حرارت بڑھتے ہوئے سطح تک پہنچ گیا ہے جس سے النینو ہوتا ہے، جس کا موسم خصوصاً ہندوستان میں آنے والے مانسون پر برابر اثر پڑتا ہے۔ اسی اندیشے کے مدنظر نجی ادارہ اسکائی میٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ اس سال ہندوستان میں مانسون کی بارش اوسط سے کم لگ بھگ 94% ہوگی۔ پہلے جون جولائی میں بہت کم بارش ہوگی، لیکن اگست میں اس میں تیزی آ سکتی ہے۔ اس سے کھیتی کتنی متاثر ہوگی ابھی کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس بات کا انحصار اس پر ہے کہ کس مہینے اور کن علاقوں میں کتنی بارش ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اسکائی مارٹ کا اندازہ ہے کہ ہندوستان میں اس سال خشک سالی کا اندازہ 25% ہے۔ کاشتکاری کی اچھی پیداوار نہ ہونے کا سیدھا اثر اناج کے بازار بھاؤ پر پڑتا ہے، جبکہ مذکورہ عدد و شمار سے صاف ہے کہ مہنگائی کی شرح پہلے سے بے قابو ہوئی ہے۔ اس لیے نئی حکومت کے لیے یہ دونوں باتیں تشویشناک ہوں گی اور ان پر قابو پانا ان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوگا۔ آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی اہم سرخیوں پر۔ افغانستان میں کوئی بھی صدارتی امیدوار 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکے، اسرائیل کو کبھی یہودی ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کریں گے عباس، فاروق عبداللہ کی ریلی میں گرینیڈ سے حملہ۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے عنوان سے لکھا ہے کہ کسی حکومت کا پہلا کام اپنے شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ہے، اسی غرض سے وزارت داخلہ قائم کی گئی ہے جس کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ وزارت داخلہ کی لاٹھی پولیس ہوتی ہے جو امن و امان قائم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ کو انٹیلیجنس کی خدمات بھی فراہم کی گئی ہیں جو ملک میں امن و امان کے حوالے سے معلومات فراہم کرتی ہیں۔ آگے لکھتا ہے اخبار کہ جہاں تک وزارت داخلہ کی کارکردگی کا سوال ہے تو اس کے کارنامے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ محض عدد و شمار فراہم کرنے والا محکمہ بن کر رہ گیا ہے۔ 2013 کے حوالے سے مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے دنوں جو اپنا رپورٹ کارڈ جاری کیا اس کے مطابق 2013 میں ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کی تعداد میں 25% کا اضافہ ہوا ہے۔ آگے لکھتا ہے اخبار، یہ قابل ذکر امر ہے کہ بہار، مہاراشٹر اور راجستھان میں بھی پہلے کے مقابلے میں 2013 میں فرقہ وارانہ نوعیت کے زیادہ فسادات رونما ہوئے، جن میں زیادہ لوگ مارے گئے۔ جنوبی ہند میں بھی اس رجحان سے مبرہ نہیں ہے، اور تمل ناڈو اور کیرلا میں بھی فرقہ وارانہ نوعیت کے زیادہ تر واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وزارت داخلہ آخری مرض کی جڑ پر ضرب کیوں نہیں لگاتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اخبارات کا جائزہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ ریشما آپ کا، یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ لیتے ہیں ایک بریک۔ اور اب ایک نظر روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ایران صہیونی حکومت کے مقابلے میں فتح و حماس کے اتحاد کی حمایت کرتا ہے، وزارت خارجہ۔ پہلی بار عراق میں جارے افواج کے بغیر انتخابات، ایک ہفتے کی۔ برلسکونی نے بھی ہولوکاسٹ کا انکار کیا۔ اخبار کیہان نے اپنی سرخی، دفاعی امور میں مداخلت کی کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے، وزیر خارجہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے آسٹریائی ہم منصب کے ساتھ تہران میں مشترکہ پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا۔ انہوں نے شام کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ شام کے موجودہ بحران کی راہ حل سیاسی ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے تصورات کی بنا پر شام کے عوام کے مسائل کو جاری رکھنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے آسٹریا کے ایک صحافی کے اس سوال کے جواب میں کہ اگر ایران فوجی ایٹمی پروگرام نہیں چلا رہا ہے تو وہ لمبی دوری کے میزائل کس لیے بنا رہا ہے، کہا کہ آپ کے سوال کی بنیاد صحیح نہیں ہے، کیونکہ دفاع کی حکمت عملی کا تعین ہر ملک اپنی دفاعی ضرورتوں کے حساب سے کرتا ہے، اور اگر ایران میزائل بنا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار کی شکل میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ یہ پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے اور اس کا ایران کے ایٹمی مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی اسلحے کا استعمال قائد انقلاب اسلامی کے فتوے کے مطابق حرام ہے، لیکن دیگر دفاعی امور میں ہم کسی بھی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ صرف ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ روزنامہ کیہان نے عراقی انتخابات میں دھڑے بازی عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
عراق میں صدام کے خاتمے کے بعد تیسرے پارلیمانی انتخابات ایسے حالات میں 30 اپریل کو منعقد ہو رہے ہیں کہ تین دھڑوں کی شکل میں 36 اتحاد سے زائد فریق مقابلے میں شرکت کر رہے ہیں، اور اسی لیے ابھی سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کو اتنی سیٹیں نہیں ملیں گی کہ وہ حکومت کی تشکیل پر قادر ہو جائے۔ عراق میں اس بار کے انتخابات الانبار میں فوج اور داعش کے دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں کے دوران ہو رہے ہیں، اس لیے یہ بھی امکان ہے کہ الانبار کے لوگ دہشت گردانہ اقدامات کی وجہ سے وسیع پیمانے پر انتخابات میں شرکت نہ کر سکیں۔ سعودی عرب اور قطر کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت اور صہیونی حکومت کی بالواسطہ مداخلتوں کی وجہ سے عراق میں حالات زیادہ بہتر نہیں ہے، لیکن عراقی عوام ان حالات میں وسیع پیمانے پر انتخابات میں شرکت کر کے عراق کے دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ سن 2009 میں عراق میں امریکہ کے سفیر کرسٹوفر ہل کے ایک ٹیلی گراف کا انکشاف ہوا ہے، جس میں سعودی عرب کو عراق کے لیے سب سے بڑا اور پیچیدہ چیلنج قرار دیا گیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں 328 سیٹیں ہیں، لیکن چونکہ اس بار انتخابات میں شرکت کرنے والی پارٹیوں اور اتحادوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے انتخابات کے بعد نئے اتحادیوں کی شمولیت سے حکومت کی تشکیل کی کوششیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تاہم کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ عراق کے وزیر اعظم کا اتحاد دوسروں سے آگے رہ سکتا ہے، یہاں تک کہ برطانیہ سے شائع ہونے والے اخبار گارڈین نے عراق کی وزارت عظمیٰ کا سب سے بڑا دعوے دار کہا ہے۔
ایک بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ذمہ داری ہے پاکستانی اخبارات کی. تو چلتے ہیں سیدھے اسٹوڈیو. جی منتہا پروگرام خوش آمدید.
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ آپ کی میزبان منتہا قاسمی ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہے. آج کے اپنے جائزے کے آغاز میں نظر ڈالتے چلیں گے روزنامہ دنیا میں شایع چند. پانچ مزید F-16 فضائی بیڑے میں شامل, طالبان کے خلاف آپریشن کے لیے تیار ہیں ایئر چیف. ایک سال میں سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک نے مدارس کو 25 کروڑ دیے وزارت داخلہ. تاہم تفصیلات کے مطابق دیگر امداد دینے والے اسلامی ممالک میں شامل ہیں کویت, یو اے ای اور قطر. دو برس میں 4180 جاسوسوں سمیت 12580 افراد کی غیر قانونی پاکستان آمد کا انکشاف. مذاکرات کا عمل مشکوک, آپریشن کی تیاریاں مکمل. اور روزنامہ دنیا کے ادارتی صفحے سے مزید شامل کرتے چلیں گے شائع کردہ اداریے کو جس کا عنوان ہے پاکستان کو خطے کا اہم ملک بنانے کا عزم. عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے صدر مملکت جناب ممنون حسین نے ہفتہ کو لاہور میں پہلی سہ روزہ ساؤتھ ایشیا لیبر کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے اقتصادی راہداری کے منصوبے کی تکمیل سے پاکستان آئندہ 5 سال میں خطے کا سب سے اہم ملک بن جائے گا. انہوں نے تقریب کے شرکا کو بتایا کہ ماضی میں بیڈ گورننس, بدعنوانی اور کرپشن کی وجہ سے ملک میں خرابیاں پیدا ہوئیں. اب جمہوریت کی طرف ہمارا مضبوط سفر شروع ہو چکا ہے جس کے فوائد پورے خطے کو حاصل ہوں گے. انہوں نے پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے بتایا کہ اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے. صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی سمیت تمام مسائل سے نجات دلائیں گے. تاہم دہشت گردی پر مزید بحث کرتے ہوئے ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خاتمے اور امن و امان کی مکمل بحالی کے بغیر کوئی بڑا ترقیاتی کام نہیں ہو سکے گا. تاہم یہی تو وجہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے حکومت کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نرم یا گرم کو اختیار دیا ہے. حکومت نے سب سے پہلے مذاکرات کے آپشن کو اختیار کیا, لیکن گزشتہ کئی ماہ سے جاری امن عمل نے ابھی تک ابتدائی مراحل بھی طے نہیں کیے. یہ سست رفتاری عوام میں جھنجھلاہٹ پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے. تاہم مزید دوسری جانب کسی بڑے تعمیراتی منصوبے کا آغاز بھی اسی وجہ سے نہ ہو سکا ہے. اور یہاں مزید اب تذکرہ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شایع آج کی چند اہم سرخیوں کا. چھٹی کے باوجود 12 سے 18 گھنٹے بجلی بند, پانی بھی غائب, کئی شہروں میں مظاہرے. موجودہ حکومت امن کے قیام کے لیے کوئی واضح موقف نہیں دے سکی, علامہ ساجد نقوی. سج ممنون حسین آج او آئی سی ممالک کے محتسبوں کی کانفرنس کا افتتاح کریں گے. اور روزنامہ نوائے وقت سے مزید تذکرہ کریں گے اب شائع کردہ ادارے کا جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں, 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے کہاں. جی ناظرین اداریے میں تحریر کیا گیا ہے صوبائی دارالحکومت سمیت کئی شہروں میں گزشتہ روز بھی لوڈ شیڈنگ میں شدت برقرار رہی اور شہروں میں 12 دیہات میں 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی گئی, جس پر احتجاج کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. لوڈ شیڈنگ, بدامنی اور مہنگائی کے ستائے عوام نے مسلم لیگ نواز کے دلربا نعروں کے جھانسے میں آ کر انہیں اقتدار سونپا. خادم پنجاب نے 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اب انہیں اقتدار سنبھالے 1 سال گزر چکا ہے. لوڈ شیڈنگ ختم تو کجا, ابھی تک اس میں کمی بھی نہیں ہوئی ہے. تاہم شہروں میں 12 گھنٹے اور دیہات میں 16 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے, لیکن جیسے ہی جون جولائی کا موسم آئے گا بجلی بندش کا دورانیہ مزید بڑھے گا. حکومت کو اقتدار میں آئے 1 سال ہونے کو ہے, ابھی تک پانی کے لیے کوئی ڈیم بنا نہ ہی وافر بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر آتے ہیں. تاہم اداریے کے اختتام میں مزید تحریر کیا گیا ہے, اب حکومت نے صنعتوں کو ہفتے میں 1 دن بجلی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگر صنعتوں کو بجلی بند ہوگی تو ملک ترقی کیسے کرے گا, لہٰذا وزیراعظم 6 مہینوں میں نہ صحیح سال میں ہی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے عملی اقدامات کریں. اسی کے ساتھ ہی اب یہاں مزید رخ کریں گے روزنامہ ایکسپریس کی جانب اور تذکرہ کریں گے شائع کردہ اہم سرخیوں کا. وزیرستان میں دھماکہ, افسر سمیت 3 اہلکار شہید, پشاور ایئرپورٹ پر راکٹوں سے حملہ, 2 طیارے بال بال بچ گئے. طالبان سے مذاکرات, وزیراعظم نے حکومتی کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیا. جمہوریت کو نقصان پہنچا تو سب ذمہ دار ہوں گے, الطاف حسین. ناظرین الطاف حسین کے اسی بیان کے ساتھ ہی کچھ مزید احوال ملاحظہ کریں گے عرفان علی کے تحریر کردہ تجزیے کا جس کا عنوان ہے حماس الفتح مفاہمت. عرفان علی تحریر کرتے ہیں, طویل تعطل کے بعد جولائی 2013 میں براہ راست فلسطینی صہیونی مذاکرات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. 23 اپریل کی فلسطینی قومی مفاہمت نے اس کی ناکامی پر مہر ثبت کر دیا. اب اس کی رسمی موت کا اعلان 29 اپریل کو کر دیا جائے گا. یہ مفاہمت نہ بھی ہوتی تب بھی صدر اوباما کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن یعنی 29 اپریل تک فلسطین اور غاصب اسرائیل کے مابین کسی معاہدے کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا. جان کیری کی وزارت خارجہ کی خاتون ترجمان جینیفر عرف جین ساکی نے فلسطینیوں کی قومی مفاہمت پر جو رد عمل ظاہر کیا ہے اس سے ایک اور مرتبہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکی حکومتی عہدیداروں کے ایسے بیانات تل ابیب میں تیار کیے جاتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ یہ مفاہمت ان کے لیے مایوس کن عمل ہے. خدا کرے کہ جس صلح و مفاہمت کا عہد و پیما حماس اور الفتح کے قائدین کے مابین ہوا ہے یہ فلسطینیوں کے حق میں ہو. عرفان علی مزید تحریر کرتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ فلسطینیوں کو عرب کے حکمرانوں کے بجائے خود پر بھروسہ کرنا ہوگا. مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کا وہ علاقہ جہاں صہیونیوں کا کنٹرول تاحال ہے اسے اپنے کنٹرول میں لے کر خود کو اقتصادی موت سے بچانے کی ضرورت ہے. اگر یہ مالی وسائل ان کو حاصل ہو گئے تو انہیں امریکہ سمیت کسی کے قرضوں اور خیرات کی ضرورت نہیں رہے گی. فلسطینی قیادت کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور عرفان علی کے اسی تجزیے کے ساتھ ہی آج کے ہمارے جائزے کا بھی یہیں اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنا اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. منتہا کاظمی کی جانب سے خدا حافظ.
بہت شکریہ منتہا آپ کا. ناظرین آئیے اب مل کر دیکھتے ہیں بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹون.